أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. آج مولا امام رضا کی شہادت کی مناسبت سے آپ کے یہ فرمان آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا الامام اس الاسلامی نامی و فرع السامی، امامت اسلام کی بنیاد ہے، اس اساس کو کہتے بنیاد، اسلام کی بنیاد ہے النامی، وہ اسلام جو ترقی کرنے والا اسلام ہے. امامت کی بنیاد پر جو اسلام وجود میں آتا ہے وہ ترقی کرتا ہے. اگر اس کی بنیاد امامت نہ ہو تو وہ اسلام نام کا اسلام ہوگا، تنزل کی طرف جائے گا. اگر حقیقی امامت پر بنیاد ہو اسلام بھی ترقی کی طرف، انسان بھی ترقی کی طرف جائے گا. الامام اس الاسلام النامی اساس ہے، بنیاد ہے اس اسلام کا جو نمو کرنے والا ہے، ترقی کرنے والا ہے، بڑھنے والا ہے. وفرع السامی اسلام کا اساس بھی ہے، اسلام کی بنیاد بھی ہے، اور اسلام کا فرع بھی امامت. یہ تشبیہ در ایک درخت کے ساتھ، درخت میں جڑ ہوتے ہیں اور شاخیں ہوتے ہیں، جبکہ اس درخت کے جڑ بھی امامت، درخت اسلام کے جڑ بھی امامت، درخت اسلام کے شاخیں بھی امامت، یعنی کل کے کل امامت. اسلام کے درخت کے کل امامت. اسی لیے غدیر کے دن فرمایا آج، یعنی امامت کہ جب نشاندہی کی، فرمایا آج الیوم یئس الذین کفروا فلا تخشوہم واخشونی، آج کفار مایوس ہو گئے ہیں، ان کے پاس کوئی امید نہیں ہے، صرف تم خود مسلمان نقصان نہ پہنچاؤ. فلا تخشوہم، کفار سے مت ڈرو. واخشونی، خوف خدا اپنے دل میں پیدا کرو. خوف خدا دل میں نہ ہو، یہ مسلمان کافروں سے بدتر دین کو نقصان پہنچائیں گے. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین کامل کر دیا، میں نے دین کو آپ کے لیے کامل کیا آج. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت پوری کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام پسندیدہ دین قرار پایا. دین اسلام حضرت آدم سے شروع ہوا ہے، لیکن کمال کے مرحلے تک پہنچا غدیر کے دن. حضرت آدم کے زمانے سے خدا کا دین ہے تو خدا کا پسندیدہ ہے، لیکن پسندیدہ کی کمال تک، اعلیٰ درجہ پسندیدگی تک پہنچ گیا. اب فرض کیجیے ایک بچہ ہے، پہلی کلاس سے جاتا ہے سکول، یہ صحیح ہے، جتنی کلاسیں پار کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے جاتا ہے، جب آخری تعلیم حاصل کی، پی ایچ ڈی حاصل کی، کہتے آج مقصد مکمل ہو گیا، یعنی آج امامت کے ساتھ دین کامل ہو گیا، پسندیدہ قرار پایا. اتممتو کا معنی کیا ہے؟ اتممتو کا معنی یہ ہے کہ روزے کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہوتا ہے وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اپنے روزے کو تمام کرو رات تک. لفظ تمام کا معنی یہ ہے کہ اگر روزے میں یہی ہے، آپ دیکھیں کہ اگر ایک سیکنڈ پہلے بھی روزہ کھول دیں گے، دن بھر کی بھوک اور پیاس کل عدم ہو جائے گا. 100% کیا، 100% روزہ رکھا تو نتیجے ملے گا، ثواب ملے گا، مقصد حاصل ہوگا. 100% میں سے کچھ بھی کم کرے تو کل عدم ہو جائے گا. ایک سیکنڈ، آدھے سیکنڈ پہلے بھی روزہ کھولیں گے تو روزہ ضائع ہوگا. یہاں کیا فرمائے؟ آج کی نعمت سے نعمتیں پوری ہوگی. اتممتو، اتمام کیا میں نے نعمتوں کو امامت کے ذریعے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آج کی نعمت ملی تو تمہیں ساری نعمتیں مل جائیں گی، آج کی نعمت نہیں ملی تو کچھ بھی نہیں ملے گا. اتمام کا معنی یہ ہے کہ یہ آخری نعمت ملی تو سب کچھ ملا، آخری نعمت نہیں ملی تو کچھ بھی نہیں ملا. چنانچہ روزے میں ایک سیکنڈ پہلے اگر روزہ کھولا تو کچھ بھی نہیں ملے گا. غدیر کے دن دوسری آیت جو نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ پیغام خدا کی طرف سے آپ پر آیا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دے. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ پیغام نہیں پہنچایا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو خدا کے کسی پیغام کو آپ نے نہیں پہنچایا. ان آج کے پیغام اتنے اہم ہے کہ آج کے پیغام نہیں پہنچایا تو گویا کچھ بھی نہیں کیا. بالکل اسی کا ہم معنی ہے. اتممتو کا معنی کیا ہے؟ آج کی نعمت نہ ہو تو کچھ بھی نہیں. اس آیت نے فرماتا ہے آج کے پیغام نہیں پہنچایا، کچھ بھی نہیں کیا، جبکہ پیغمبر نے توحید کا پیغام پہنچایا ہے، نبوت کا پیغام پہنچایا ہے، معاد کا پیغام پہنچایا ہے، تمام احکام دین کا پیغام پہنچایا ہے، مسلمانوں نے جہاد کیا ہے، سختیاں برداشت کیے، اس کے باوجود فرماتے آج کی نعمت نہیں ملی تو کچھ نہیں، آج کا پیغام نہیں پہنچایا تو کچھ بھی نہیں. یعنی امامت اتنے اہم ہے اور اتنے اہم جڑ ہے کہ آج کے امامت کے پیغام نہیں پہنچایا تو کل عدم ہے. مولا امام رضا، وہ جو مشہور حدیث ہے، حدیث سلسلۃ الذهب، اس میں جب آپ نیشابور پہنچے، ہزاروں کے تعداد میں، بعض روایت میں ہے کہ 30,000 سے زیادہ لوگ آئے لکھنے والے، سب آپ سے ایک حدیث سنے. پوری زندگی میں ان کو امام کی زیارت ہوئی ہے پہلی بار، موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے، سب قلم اور کاغذ لے کے آئے. قدیم زمانے میں قلم اور کاغذ لے کر آنا کوئی آسان کام نہیں تھا، وسائل نہیں تھے اس زمانے میں. اس کے باوجود آئے اور امام سے یہ جملہ سنا. امام نے فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، لا الہ کا کلمہ میرا قلعہ ہے، اور جو اس قلعے میں داخل ہوگا وہ نجات پائے گا، اور جو اس قلعے میں داخل نہیں ہوگا وہ نجات نہیں پائے گا. اس کے بعد تھوڑے چند قدم آگے بڑھتے ہیں، دوبارہ امام جس محمل پر تشریف فرما تھے اس کا دروازہ، اس کا پنجرہ کھلتا ہے، اور امام فرماتے ہیں ولیکن بشرطہا وشروطہا، کلمہ توحید نجات کا ذریعہ ہے، شک نہیں ہے، لیکن اس کی شرط و شروط ہے. وَأَنَ مِن شُرُوطِهَا، اس کی شروط میں سے ایک میں ہوں. یہاں سے بھی اسی آئے غدیر، آئے بلیغ کے پیغام کے مطابق ہے یہ حدیث بھی. آپ جانتے شرط، فرض کیجئے آپ نماز کی شرط کیا ہے؟ وضو ہے. وضو کے بغیر آپ 1,000 رکعت نماز پڑھو، سب کل عدم ہو جائے گا. شرط کے بغیر مشروط کی کوئی حیثیت نہیں ہے. امامت شرط توحید ہے، کیونکہ امام کے بغیر خدا تک کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے. دعائے ندبہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ فَكَانُهُمُ السَّبِيلُ إِلَيْكَ وَالْمَسْلَكُ إِلَى رِضْوَانِكَ، آل محمد خدا تک جانے کا راستہ ہے. وہ صراط مستقیم جس پر چل کر انسان خدا تک پہنچتا ہے، وہ محمد و آل محمد کی معرفت، محبت، سیرت، کردار اور ان پر ان کی ولایت ہے. آل محمد صراط میں، اسی لیے جو کچھ کوئی کرے اگر آل محمد سے ہٹ کر کرے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. آیت کا معنی بھی جڑ ہے. جڑ اسلام میں سب سے اہم توحید ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. توحید اسلام کی جان ہے، اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کے آغاز توحید ہے. توحید نہ ہو تو نبوت بے معنی ہے. امامت بے معنی ہے، معاد بے معنی ہے، توحید صرف سب با معنی ہو جاتے ہیں، سب کچھ یہ کلیئر ہے، لیکن توحید، نبوت، معاد باقی نہیں رہ سکتا امامت کے بغیر. سابقہ ادیان سب نابود کیوں ہو گئے؟ امامت نے، امامت اگرچہ کم و بیش تھی سابقہ ادیان، تسلسل کے ساتھ نہیں تھا، امامت کے تسلسل کے ساتھ امامت کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے سابقہ ادیان کے نام و نشان مٹ گئے. لیکن ختم نبوت کبھی اعلان نہیں ہوا، سابقہ ادیان ایک نبی کے بعد ہزاروں نبی آتے تھے، اس کے باوجود چونکہ تسلسل نہیں تھا، امامت کا تسلسل نہیں تھا، اگرچہ انبیاء کے بعض اوقات جانشین بھی ہوا کرتے تھے، تسلسل کے ساتھ نہ ہونے کی وجہ سے جیسے ہی معاشرے میں نبی اور امام نہیں ہوتا تو لوگ دین کو پورا تبدیل کرتے تھے. دیکھیں آسمانی 124,000 انبیاء میں سے صرف 25 کا نام باقی ہے، 104 کتابوں میں صرف قرآن باقی ہے. آپ خود دیکھیں تورے تو انجیل زبور کے کچھ ٹکڑے باقی ہے، تحریف ہو گئی ہے. تو یہ کام کیوں پیش آیا، یہ مسئلہ کیوں پیش آیا؟ اس کی وجہ یہ کہ امامت تسلسل کے ساتھ امامت کا انتظام نہیں ہوا تھا. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اسلام میں بھی امامت کا انتظام نہ ہو، یہ سارے زحمتیں ضائع ہو جائے گی، نہ توحید رہے گی، نہ نبوت، نہ معاد، نہ شرائع، نہ شریعت، کچھ بھی باقی نہیں رہتی. یزید کربلا میں فیصلہ کیا تھا آل محمد کو ختم کرنا ہے، آل محمد کے ساتھ اسلام کو ختم کرنا ہے. جس طرح سابقہ ادیان نابود ہو گئے دشمنان دین کی وجہ سے، اسلام کے لیے یہی خطرہ تھا. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر امامت دین کے محافظ ہے، یعنی توحید اگر باقی ہے، نبوت باقی ہے، معاد باقی ہے، قیامت باقی ہے، یعنی عقیدہ اگر باقی ہے، عمل اگر باقی ہے، تو امامت کی قربانیوں کی وجہ سے باقی ہے. چوتھا معصوم جب شام کے دربار میں منبر پر گئے، وہ جو مشہور واقعہ ہے، شام کی مسجد میں فرمایا انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن، میں مکہ و منا کے بیٹا میں ہوں، زمزم کے، صفا کے بیٹا میں ہوں، تمام شریعت کا بیٹا میں ہوں، یعنی کہ ہماری وجہ سے یہ سب زندہ ہے. پیغمبر نے کیا فرمایا، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میرا نواسا ہے، وہ انا من حسین، یعنی میرا ہدف، میرا مقصد، میرے دین، میری زحمتیں سب باقی حسین کی وجہ سے. تو اسی لیے امامت کیا ہے، یعنی امامت کی جو بنیادی اہمیت ہے، دیکھو نا، ایک مقام پیغمبر، مقام امام ہے، ان کی عظمت ہے، قرب خدا ہے، ولایت ہے، خلافت ہے، وہ اپنی جگہ پر. ہم اپنے معاشرے کے حوالے سے کہتے ہیں، جو اہمیت ہی یہ ہے کہ امامت کے بغیر دین باقی نہیں رہ سکتا تھا. پیغمبر نے فرمایا حدیث ثقلین میں، جو سارے مسلمان مانتے ہیں، جب تک ان دونوں سے آپ متمسک رہیں گے تب تک کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی ابدا. تو یہ، تو اسی لیے حفظ اسلام کے لیے، اسلام کو قیامت تک محفوظ رکھنے کے لیے اسلام نے جو حکمت عملی اپنائی وہ امامت ہے. امامت محافظ اسلام ہے، اسی لیے امامت نے قربانیاں پیش کی اسلام کو بچانے کے لیے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی یہی ذمہ داری ہے. امام اسلامی حکومت، اسلامی خالص حکومت بنا کر اسلام کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ عموماً معاشرہ خراب ہوتا ہے حکمرانوں کی وجہ سے. آپ پوری تاریخ سیاست کو دیکھیں، بشریت کی، بشریت کے خراب ہونا، ظلم، ستم، بربریت، گمراہی، انحراف، خوشگزرانی، جتنی برائیاں بشریت میں ہیں، اس کے سرچشمے وقت کے حکمران ہیں. پیغمبر نے فرمایا الناس علی دینی ملوک، ہم لوگ اپنے حکمرانوں کے دین پر ہوتے ہیں. اسی لیے امام اور نبی اسلامی حکومت کے ذریعے معاشرہ کو گمراہی سے بچاتا ہے، اسلام کی تبلیغ کرتا ہے، اسلام کی حفاظت کرتا ہے، اسلام کو پہنچاتا ہے. اگر حکومت ایک نااہل لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے وہ اسلام کے خلاف اپنی طاقت کو استعمال کرتا ہے. آپ جانتے ہیں تاریخ اسلام میں حدیث پیغمبر پر پابندی لگی حکومت جن لوگوں کے ہاتھ میں تھا, اور اس کے بعد آل محمد کے خلاف احادیث بنانے کی حوصلہ افزائی کی گئی, انعامات دیے گئے, آل محمد کی شان کے احادیث بیان کرنے والوں کو سزائیں مل گئی. ان حکومت جن کے ہاتھ میں اگر وہ صحیح ہو لوگوں کو تعلیمات الہی تک پہنچائے گا, اگر غلط لوگ ہو لوگوں کو تعلیمات خدا سے دور کرتا ہے. تو امام جو ہے, امام کا معنی کیا ہے؟ پیشوا, راہبر, جس کے نقش قدم پر چلتے ہیں, قیادت جس کے ہاتھ میں ہے. وہ کیا ہے؟ سیاسی پیشوا, سیاسی قائد ہو, یعنی آپ کے معاشرے کے سیاسی نسل و نسق چلانے والا امام ہو. اور دوسرا قیادت کا معنی کیا ہے؟ ہم اپنے علم و معرفت, اپنا دین اس سے لیتے ہیں. آپ دیکھیں عام عربی زبان میں حکمران کو امام کہتے ہیں. دوسرا جو علمی راہبر ہے, ائمہ اربعہ کہتے ہیں, مثلا امام حنیفہ, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام, وہ کہتے ہیں سیاسی امام نہیں, علمی امام ہے. اور اسی طرح سے کردار کے امام ہوتا ہے. پیش نماز کو کیا کہتے ہیں؟ امام جماعت, یعنی حرکات اور سکنات میں اس کے نقش قدم پر ہم چلتے ہیں. تو امام کا معنی ہی جب ہم کہتے ہیں علی ہمارے امام ہے, یعنی ہم اپنے دین بھی علی سے لیتے ہیں, وہ ہمارے راہبر اور پیشوا ہے. تعلیمات دینی میں دین صرف انہی سے لیتے ہیں. پیغمبر نے فرمایا شہر علم کا دروازہ علی ہے. اور دوسرا معنی یہ کہ ہم اپنے ملک کے, عالم اسلام کے, پوری دنیا کے حکمرانی کا حق صرف علی کے لیے قائل ہے. امام کا معنی یعنی ہمارا سیاسی پیشوا علی ہے. یا علی, میں لفظ امام کے معنی کروں, امام پیشوا, جس کے نقش قدم پر چلنا ہے, جس کی پیروی کرنا ہے. سیاسی پیشوا یعنی سیاسی میدانوں میں وہی ہمارے راہبر ہے. اور علمی پیشوا یعنی اپنا علم, اپنا دین, اپنے معارف دینی, تعلیمات دینی, خود پیغام الہی کو انہی سے لیتے ہیں. اور کردار کے پیشوا یعنی ہم اسی کے کردار کے مطابق چلتے ہیں, اسی کے نقش قدم پر چلتے ہیں. یہ آپ عام عرف میں آج اس کے پیش نماز کو امام جماعت کہتے, کیونکہ یہی دو رکعت میں اس کے پیروی کرتے ہم, جھکتا ہے ساتھ جھکتے ہیں. یعنی اس سے پہلے جھک جائے آپ کی امامت ختم, نماز جماعت ختم ہے, یا اس کے ساتھ یا اسی کے فوراً بعد جھکنا ہوگا. تو امام جماعت, فقہی امام, عقائد کے امام جو عام مسلمانوں کو ہوتے, امام ابو الحسن اشعری ہے عقائد میں امام, اور فقہی امام ابو حنیفہ ہے, یعنی علمی پیشوا ہے. اور سیاسی عام طور پر خلفائے عباسی اموی کو یہ لوگ امام کہتے تھے. تو ہم جو ہے صرف اہل بیت کو مانتے ہیں امام, ہمارے ہم انہی کو اسلامی مملکت کے سربراہ سمجھتے ہیں. اگر لیکن جب امام آئیں گے, سارے مسلمان متفق ہیں, جب امام آئیں گے عالم کے سیاسی رہبر کیا ہو, کون ہوگا؟ معصوم ہوگا, فرزند زہرا ہوگا. تو پورے دنیا میں امن و امان ہوگا, دنیا میں سکون ہوگا, دنیا میں علم ہوگا, دنیا میں معرفت ہوگی. احادیث ہے, امام دست شفقت پھیرتا ہے پورے لوگ عاقل ہو جاتے ہیں, پوری انسانیت عاقل ہو جاتے ہیں. دست شفقت پھیرتے ہیں تو پوری انسانیت اخلاق کے پائے تکمیل تک پہنچتے ہیں. دست شفقت پھیرتے ہیں تو عدل و انصاف ہوا کی طرح, جس طرح ہوا سے کوئی جگہ خالی نہیں, ہوا کی طرح ہر جگہ عدل و انصاف پہنچ جاتا ہے. خدا ہی کے عباد, یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا, یعنی رہبری جس کے ہاتھ میں ہو اس کے اتنے اثرات ہیں. البتہ رہبر میں لیاقت ہو, وہ رہبر ہے جو مظہر صفات خدا ہے, ید اللہ, عین اللہ, وجہ اللہ ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ امام, بس ایک یہ ہے کہ انسانوں کی سیاسی رہبری کر کے ان کو شیطانی حکمرانوں سے بچاتا ہے, دوسرا علمی رہبری کر کے حقیقی اسلام کی تعلیمات ان تک پہنچاتا ہے. امام ہاشم علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیکھتے ہیں علمی لحاظ سے آپ کا القاب میں سے ایک القاب یہ ہے عالم آل محمد، آل محمد کا عالم ہے. مأمون یہ سمجھتا تھا کہ بظاہر امام کی عزت کرتا تھا اور تمام جو معروف ادیان ہیں ان کے علماء کو بلاتا تھا، امام کا مناظرہ کراتا تھا ان کے ساتھ، آپ ان کے ساتھ مناظرہ کرو، اسلام کی برتری کو ثابت کرے ان کے سامنے. تو ایک دن ابو سلط جب امام نکلنے لگے، تھوڑا سا پریشانی کے اظہار کے، تو فرمایا کیا تمہیں شک ہے میرے غالب آنے کے حوالے سے؟ تمہیں شک ہے؟ یعنی عام انسانوں کی حال، ابو سلط امام کے ماننے والے تھا لیکن ایمان کے اس درجے پر نہیں تھا. ہم ابھی اب 14 صدیوں کے بعد ہے، معرفت اہل بیت اور احادیث اہل بیت کثرت کے ساتھ ہے. خلاصہ یہ جو ایک زمانے میں ہوتے ہیں وہ لوگ تھوڑا سا ظاہری شکل کو دیتے، یہ بھی شکلاً تو انسان ہے، پھر ایک شک میں پڑ جاتے، ایسا ہوتا ہے. تو ان علم نفس میں کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں ہونا خود ایک پردہ بن جاتا ہے، اپنے زمانے کے انسان کی عظمت کو درک نہیں کر سکتا ہے. تو اسی لیے پیغمبروں پر اعتراض کرتے، ما لہذا الرسول یاکل فی یمشی فی الاسواق، یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ رسول کیسا رسول ہے؟ بازاروں میں چلتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، بس ہم جیسا آدمی کیسا رسول بن سکتا ہے؟ یعنی ظاہری شکل کو دیکھ کر ان کے رسالت میں شک کرتے تھے. تو عرض یہ ہے کہ خلاص امام نے علمی لحاظ در ان مأمون نے انتظام کیا، ادیان کے ساتھ، مذاہب اسلامی کے ساتھ، ان کے علماء کو، ٹاپ کے علماء کو جمع کیا، امام نے ان کے ساتھ گفتگو کی، اور ہر نشست میں اس نشست کے سارے علماء سر تسلیم خم کرتے تھے امام کے سامنے، یعنی امامت کے عظمت. دیکھیے ایک مسئلہ یہ ہے کہ آدمی تمام علوم میں ماہر نہیں ہو سکتا، بہت ہی قابل ہو لیکن جب کسی علم کے اسپیشلسٹ کے ساتھ گفتگو کرے گا کچھ نکات میں ہار جائے گا. ایک آدمی ہے اس نے پوری زندگی ایک لائن میں خرچ کی ہے، دوسرے آدمی نے 20 لائن میں زندگی خرچ کی ہے، جتنا قابل ہو اس آدمی کے برابری نہیں کر سکتے اسی لائن میں، انسان کی صلاحیت کی ایک حد ہوتی ہے. اسی خیال میں مأمون نے انتظامات کیا، لیکن ہر مذہب کے علماء، ہر دین کے علماء سب پر امام غالب آئے. یہ علمی امامت ہے، علمی امامت ہے، تعلیمات اسلامی، مظہر علم الہی ہے، مظہر مدینۃ العلم و علی بابها کے مظہر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امام معاشرے کے اصلاح کا اہم ذریعہ حکومت، حکومتیں غلط ہو تو معاشرہ خراب ہو جاتا ہے. تو حکومت کے سلسلے میں اس زمانے میں مأمون نے پیشنہاد کی امام کو، امام کو دعوت دی، لشکر بھیجا مدینہ اور امام کو دعوت دی کہ آپ آئیے ادھر خراسان میں، آپ کو ہم خلیفہ بناتے ہیں، مسلمانوں کے سربراہ بناتے ہیں، یعنی مسلمانوں کے امام آپ ہوں گے. لیکن ساتھ نہ آنے کی، مخالفت کرنے کی اجازت بھی نہیں دی، ایک قسم کی دعوت دی لیکن اجبار اس میں تھا کہ ضرور آپ کو آنا ہوگا. جب امام آنے لگے تو کچھ لوگوں نے مبارکبادی دی، مولا آپ کو مبارک ہو کہ وقت کے خلیفہ آپ کے حق کو مانتا ہے اور آپ کو دعوت دے رہا ہے. امام نے فرمایا نہیں، میں اس سفر میں شہید ہو جاؤں گا. بلکہ آپ جب جانے لگے، بنی ہاشم کے سیدانیوں کو جمع کیا، فرمایا میرے اوپر گریہ کرو. تو آپ چلے گئے عراق اور خراسان چلے گئے. جب خراسان پہنچے، مأمون نے بڑی عزت کی، آپ کو پیشنہاد کیا کہ آپ کو میں خلافت دینا چاہتا ہوں، آپ نے انکار کیا. تو مأمون نے ولایت عہدی کی پیشنہاد کی کہ آپ کو اپنا ولی عہد بناتا ہوں، پھر بھی امام نے انکار کیا. تو مأمون نے قسم کی دھمکی بھی دی، کہا کہ دیکھو آپ کے جد بزرگوار مولا امیر المؤمنین شورا میں شامل ہو گئے، جس شورا کو دووم نے بنایا تھا اس میں شامل ہو گئے. دووم نے جب شورا بنایا، دھمکی تھی، نہ ماننے والے کے سر کو تن سے جدا کرو، میں اس پر گفتگو نہیں کرتا ہوں، فی الحال گفتگو بہت لمبی ہو جائے گی. خلاصہ مأمون بھی اسی طرف اشارہ کرنا چاہتا تھا کہ آپ کو اجازت نہیں مخالفت کرنے کی. تو امام نے فرمایا ٹھیک ہے، میں ولایت عہدی قبول کرتا ہوں کچھ شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط یہی ہے کہ میں کسی قسم کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا ہوں. یعنی ولی عہد آج کل کے وزیر اعظم جیسا ہوتا تھا، اس کا عہدہ، اس کا کام، اس کی ذمہ داریاں وزیر اعظم جیسا. فرمایا کہ میں ولایت عہدی قبول کرتا ہوں لیکن کسی ذمہ داری کو قبول نہیں کرتا ہوں. اب یہاں پر کئی سوال انسانوں کے ذہن میں آتا ہے. ایک، مأمون نے اپنے بھائی کو قتل کر کے اقتدار حاصل کیا ہے. نہ صرف قتل کیا بلکہ قتل کرنے کے بعد اس کے سر کو بغداد کے دروازے پر لٹکایا ایک سال تک، اور ہر آنے والوں کو حکم تھا اس پر لعنت کرے اور شہر کے اندر آ جائے. شہر کے دروازے پر کچھ پہرہ دینے والے ہوتے تھے اور یہ حکم تھا. ایک آدمی جو بالکل بے خبر تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا امین کون ہے مأمون کون ہے، اس نے لعنت، اس نے جب کہا تم لعنت کرو اس پر، تو اس نے لعنت کیا اس پر، اس کے باپ پر، اس کے ماں پر، اس کے بھائی پر، عزیز اقارب سب پر لعنت کی. یہ ظاہر ایک مذاق بن گیا شہر میں. تو مأمون مجبوراً اس نے سر اتروایا اور اس کو دفن کیا. یعنی یہ ایسا دیکھو، بھائی کو قتل کرنے کے بعد بھی اتنا کینہ اس کے دل میں ہے، اس کے سر کو شہر کے دروازے پر لٹکائے رکھا جبکہ اسلام میں فوراً دفن کرنا واجب ہے. یہ خلیفہ مسلمین ہے، یعنی آج کل کے حکمران کی طرح نہیں ہے، یعنی خلیفہ رسول خدا کہتا اپنے آپ کو، جانشین رسول خدا. آج کل بھی کچھ لوگ خلافت کے خواب دیکھتے ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا، اتنے بڑے دعوے اور اس کے یہ کام. اب ایسا کام کرنے والے کس طرح سے امام رضا کو دعوت دے گا؟ دعوت دے کر خلافت امام کے حوالے کرے، یہ قابل فہم نہیں ہے. امام رضا کو دعوت دے کر امامت آپ کے حوالے کرنا، خلافت آپ کے حوالے کرنا قابل فہم نہیں. خصوصاً بنی عباس تو آل محمد کے سخت دشمن تھے. مأمون کے باپ سب سے زیادہ آل محمد کے دشمن تھے. جب پوچھا گیا مأمون سے کیا تم شیعہ بن گئے ہو علی کا، کس طرح سے شیعہ بن گئے؟ کہا میرے باپ کی وجہ سے. کہا تمہارا باپ تو سب سے بڑا دشمن تھا علی کا. کہا کہ وہ واقعہ جو مشہور واقعہ ہے آپ نے یقیناً پڑھا ہے، سنا ہے، سنایا کہ جب میں اور میرا بھائی کے ساتھ ہم گئے حج پر، ظاہر اس وقت کے رسم کے مطابق جب مدینہ پہنچتے تھے تمام بزرگان مدینہ خلیفہ کے پاس آتے تھے، خلیفہ تحفہ و تحائف ان کو دیتا تھا، سب آتے رہے. اب ایک دفعہ خبر آئی موسیٰ بن جعفر آ رہے. میرے والد نے ہم دونوں سے کہا، میں اور میرے بھائی امین سے، کہ آپ دونوں جاؤ اپنے چچزاد بھائی کو عزت و احترام کے ساتھ لاؤ. بہرحال میں تو نہیں جانتا تھا، بہرحال ان کو عزت و احترام کے ساتھ لایا والد کے پاس. والد نے ان کو خصوصی جگہ دی جو کسی کو نہیں دیتا تھا، اور انتہائی عزت و احترام کے ساتھ بات کی، بعض وقت کہتا تھا میں آپ پر فدا ہو جاؤں. مجھے بہت حیرت ہوتی تھی کہ میرے والد نے کبھی کسی شخصیت کی اتنی عزت نہیں کی. جب جانے لگے تو مختصر ہدیہ دیا، باقی لوگوں کو زیادہ دیتا تھا، ان کو مختصر ہدیہ دیا. تو پھر امام جانے لگے، دوبارہ ہم دونوں سے کہا اپنے چچزاد بھائی کو گھوڑے پر سوار کرا کے آؤ. ہم دونوں گئے، یہ تو ایک عزت کی علامت ہوتی تھی، گھوڑے پر سوار کرا کے آ گئے. پھر میں نے والد سے پوچھا رات کے وقت، یہ کیا بات ہے، یہ کون تھے؟ کہا کہ اس وقت خلافت مسلمین کے سب سے زیادہ لائق ہستی یہی ہستی. تو میں نے پوچھا پھر آپ کیوں خلافت اس کو نہیں دیتے؟ کہا کہ بیٹا اگر اس خلافت میں تم جھگڑا کرو گے، تم قابض ہونا چاہو گے، تم میرے بیٹا ہو، تیرے سر کو تن سے میں جدا کروں گا. خلافت ہے نا، تیرے سر کو تن سے جدا کروں گا. تو پھر میں نے پوچھا اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ نے سب سے کم پیسے کیوں دیا ان کو؟ کہا کہ نہیں، اس خاندان کو فقیر رکھنا ہے، اس خاندان کے پاس دولت ہو تو سارے دنیا والے ان کے پاس جائیں گے. فدق اسی لیے غصب ہوا تھا نا، تاکہ لوگ اس خاندان کی طرف نہ چاہے. دنیا والے اکثر دنیا چاہتے ہیں. آل محمد کے پاس اگر دنیا ہو، مال ہو، دولت ہو، تو پھر مال خدیجہ بہت مؤثر تھا اسلام کی تبلیغ میں، نشر و اشاعت میں. فدق فاطمہ امامت کے لیے یہی کام کر سکتا تھا، اسی لیے وقت کے حکمرانوں نے اس پر قبضہ کیا. تو خلیفہ یہی کہتا ہے کہ یہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہونا چاہیے. کہتے اسی وجہ سے میں شیعہ ہوں. اس کے بعد میں نے تحقیق کرنے لگا، پتہ چلا خلافت اسلامی کا حقدار، حکومت کے حقدار آل محمد. تو مأمون خود کہتا ہے کہ میں ان کو اس مقام کا لائق سمجھتا تھا، امام رضا کو. ایک مولا امیر المومنین جب اقتدار پر آئے، انہوں نے ہمارے بنی عباس کے کچھ شخصیات کو بڑی بڑی حکومتیں دی، اس احسان کا بدلہ بھی دینا چاہتا تھا. پھر اپنے بھائی امین کے ساتھ جب میری جنگ ہوئی، میرے نظر کیا تھا اگر میں جیت جاؤں تو یہ خلافت آل محمد کے سب سے اعلیٰ شخصیت کو واپس کروں. تو نظر کی بات اور محبت علی کے بعد، علی کے احسان کے بدلہ دینے کے بعد، یہ دلائل معمول لاتا تھا، میں اس لیے خلافت واپس کرنا چاہتا ہوں. لیکن کچھ محققین جو مؤرخین ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مأمون کے کچھ اور مشکلات تھے. مأمون کافی بدنام ہو چکا تھا بھائی کے قتل کی وجہ سے. خلیفہ آج کل کے صدر جیسے نہیں یا وزیر اعظم جیسے نہیں ہے، خلیفہ ہی رسول خدا ہے. اب اس نے اپنے بھائی کو قتل کر کے اقتدار پر قبضہ کرنے سے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو گئی. یہ ایک مشکلہ تھا، یعنی مأمون کو ایک اقتدار پرست انسان، حکومت پرست انسان سمجھتے تھے. یہ خلیفہ رسول ہونے کے مدعی ہے لیکن اقتدار کے لیے اپنے بھائی کو قتل کیا. ایک مشکل یہ تھا. دوسرا مشکل یہ تھا امین کی ماں بھی عرب، باپ بھی عرب، ہارون رشید باپ، ماں زبیدہ جو بڑی شخصیت تھی بنی عباس کے درمیان. مأمون کی ماں ایرانی تھی، اس لیے عرب اور ایرانی کے حوالے سے بھی عرب امین کے ساتھ زیادہ دیتے تھے. دو، بنی عباس بھی چونکہ اس کی ماں بھی بنی عباس سے تعلق رکھتی تھی، بنی عباس سب امین کے حامی تھے، مأمون کے حامی نہیں تھے. تو ایک اپنے آپ کو بدنامی سے نکالنا چاہتے، دیکھو میں نے اقتدار کے لیے جنگ نہیں لڑی ہے، میری جنگ حق و باطل کی جنگ ہے. تو اقتدار مل گیا، ملنے کے بعد میں یہ اقتدار اس کے حوالہ کر رہا ہوں جن کے ساتھ ہمارا آبا و اجداد لڑتے آئے ہیں. انہیں کہتے ہو میں حق چاہتا ہوں، اقتدار کے کیا نام ہے لالچ میرے پاس نہیں ہے. یہ بتانا تھا اور عرب دنیا کو بھی خاموش کرنا تھا کہ اس حوالے سے کہ بھئی دیکھو یہ میں فرزند پیغمبر کو دے رہا ہوں. تو عرب دنیا، سارے عالم اسلام، چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، فرزند پیغمبر کو باقی سب پر ترجیح دیتے ہیں. تو ایک قسم کے عرب کی محبت کو اپنانے کی کوشش تھی. پھر شیعیان اہل بیت کو، شیعیان اہل بیت جو ہمیشہ وقت کے ظالموں کے خلاف برسر پیکار تھے، علم بلند کرتے تھے، قیام کرتے تھے، ان کو بھی کہنا تھا دیکھے آپ کے امام کو میں نے خلافت دی ہے، آپ کو قیام کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. پھر خصوصاً آل محمد جو قیام کرتے تھے، ان کے لیے بھی یہی، آل محمد کے سب سے عظیم ترین ہستی امام رضا کو میں نے حکومت کی پیشکش کی ہے. پھر ایرانیوں میں حضرت زید کے قیام کے بعد، زید کی شہادت کے بعد، پورا خراسان میں سب نے اپنا نام زید رکھا تھا، جتنے بچے دنیا میں آئے سب کا نام زید رکھا گیا. یعنی ایک قسم کی محبوبیت ہے آل محمد خراسان میں. تو خراسان آج کل کے ایران کے آدھا حصہ اور تاجکستان، ازبکستان، یہ سب خراسان ہے. یعنی اس علاقے میں ایسی محبوبیت تھی آل محمد کی خراسان میں اور پورے ایران میں. تو اس لیے وہ چاہتا تھا، کیونکہ اس کی مدد کرنے والے، مأمون کی مدد کرنے والے ایرانی افواج تھے، خود بھی ایران میں تھے ابھی، کیونکہ باپ کے ساتھ گیا تھا اور طوس میں اس کا باپ مر گیا اور فوج نے اس کو انتخاب کیا تھا. اب ایرانی وہاں جو لوگ ہے، افواج ہے، طاقتیں ہیں، ان کی حمایت کی ضرورت تھی. ان کی حمایت کے لیے آل محمد سے قرب حاصل کرنے کی ضرورت محسوس کی. آپ جانتے ہیں بنی عباس کی حکومت نے بنو امیہ کو ختم کیا کس کے ذریعے؟ خراسان سے جو فوج آئی، ابو مسلم خراسانی کی قیادت میں جو فوج آئی، اس نے بنی عباس کو شکست دی. اور خراسان میں ابو مسلم خراسانی اگرچہ غلط آدمی تھا، لیکن نعرہ جو بلند کیا، یہ بلند کیا کہ ہم حکومت بنی امیہ کے ساتھ لڑتے تھے، ہم حکومت اس کو دیتے ہیں جو آل محمد میں سے پسندیدہ شخصیت ہو، للرضا من آل محمد، یہ نعرہ بلند کیا. تو اس حوالے سے چاہتا تھا کہ خراسانی کو بھی خوش کرے، تو مأمون سیاسی اہداف و مقاصد کے ساتھ اس نے پیشنہاد کی. بظاہر اس نے کچھ اور باتیں کی، لیکن باطن میں کچھ اور اہداف و مقاصد تھے. مولا امام رضا نے خلافت کو ٹھکرایا. کیوں ٹھکرایا؟ ایک آپ نے وہی فرمایا، اگر یہ تمہارا حق ہے دوسرے کو نہیں دے سکتے ہو، ذمہ داری ہے نا. اگر خدا نے تم کو خلیفہ بنایا ہے، دوسرے کو دینے کا حق تمہیں نہیں ملتا. اب ذاتی مال تھوڑا ہے، ذمہ داری ہے خدا کی طرف سے. اگر خدا نے تمہیں دیا ہے، دوسرے کو تم نہیں دے سکتے ہو. اگر خدا نے تمہیں نہیں دیا ہے، پھر بھی تم نہیں دے سکتے ہو، تمہارا مال نہیں ہے. یہ خلافت خدا کی طرف سے تمہیں ملی ہے، تب بھی نہیں دے سکتے ہیں. خدا کی طرف سے تمہیں نہیں ملی ہے، تم کون ہوتے ہو دینے والے؟ ایک دوسری بات یہ ہے کہ اگر امام خلافت کو قبول فرماتے، مأمون نے سوچا تھا کیا کرنا ہے. اس طرح سے اقتدار حاصل کرنے والا آسانی کے ساتھ اقتدار دوسرے کو نہیں دیتا ہے، سوچا تھا. لیکن امام بھی دیکھ رہے تھے مقصد حاصل نہیں ہے. ائمہ اطہار اور سارے اہل حق کے پاس، انبیاء کے پاس حکومت ہدف نہیں ہے، مقصد نہیں ہے، ذریعہ ہے حق زندہ کرنے کے لیے، اسلام کو نافذ کرنے کے لیے. مولا فرماتے ہیں اگر مظلوم کا حق ظالم سے لینا میرے مد نظر نہ ہوتا، اس حکومت کی کوئی قیمت میرے پاس نہیں. تو حق زندہ کرنا ہدف ہے. خلاصہ حکومت خود مقصد و مقصود نہیں ہے، ذریعہ ہے مقصد تک پہنچنے کے لیے، خوشنودی خدا تک پہنچنے کے لیے. اب اس حکومت کے ذریعے حق کو زندہ کر سکتے ہیں تو ائمہ قبول کرتے ہیں، اس کے لیے قربانیاں بھی پیش کی. اگر اس حکومت کے ذریعے حق کو زندہ نہیں کر سکتے، اس حکومت کی ضرورت ہی نہیں ہے. شورا میں آپ جانتے 6 آدمی کے جو شورا منتخب ہوا، اس میں شرط کی کہ آپ سیرت شیخین پر چلیں گے، حکومت آپ کے حوالہ ہو. امام نے حکومت ٹھکرا دی تاکہ اسلام میں بدعتوں کا ایک دروازہ نہ کھلے. سیرت شیخین کے نام سے بدعتوں کا ایک دروازہ نہ کھلے، حکومت ٹھکرا دی. جبکہ علی کے بارے میں کہتا تھا کہ علی حکومت کی لالچ رکھتا ہے. یا آپ دیکھا کہ حکومت بغیر رکاوٹ علی کو مل رہی تھی، ٹھکرایا تاکہ سیرت شیخین کو ساتھ ٹھکرا دے. یعنی حکومت وسیلہ ہے حق تک پہنچنے کے لیے، حق تک پہنچنے کے راہ میں رکاوٹ بن جائے تو اس کو نہیں چاہتے ہیں. تو یہاں پر بھی امام رضا یہی دیکھ رہے تھے، بھائی سارے والی مأمون کے، فوج کے کمانڈر سب مأمون کے، فوج مأمون کے، شہروں کے والی، مفتیاں سب مأمون کے آدمی ہیں. امام کوئی حکم کریں گے، وہ حکم نافذ نہیں ہوگا. بس معاشرے میں وہی ظلم و ستم جاری رہے گا، وہی ظلم و ستم، کفر، فسق، طغیان جاری رہے گا، صرف امام کے نام پر ہوگا. لوگ کہیں گے دیکھیں آل محمد اتنے پاکیزت ہیں، ابھی اقتدار پر آنے کے بعد ان کی حکومت اور مأمون کی حکومت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. امامت سے لوگ محروم ہو جاتے ہیں، اسلام زندہ نہیں ہوتا. ایسے حکومت کے ذریعے اسلام زندہ نہیں ہوتا، حق پر عمل نہیں ہوتا، مظلوم کو اپنا حق نہیں ملتا، بلکہ امام معصوم کو متہم کرتے، بدنام کرتے اس کے ذریعے. اور اگر امام واقعا حکومت وہ کرنا چاہے، حکومت اسلامی، حکومت حق کرنا چاہے، تو انہوں نے، ان کا پروگرام تھا اس حوالے سے کہ یہ ہونا نہیں دینا ہے. تو مولا امیر المومنین جب اقتدار پر آئے پیغمبر کے وفات کے 25 سال بعد، آپ نے چند گورنروں کو تبدیل کرنا چاہا کہ یہ لوگ غلط ہیں، ان کے ظلم و ستم واضح تھا. جب تبدیل کرنا چاہا آپ جنگوں میں پھنس گئے، اور مسلسل جنگوں میں آپ آخر میں شہید ہو گئے. آپ دیکھ رہے تھے، لوگوں نے مشورہ یہی دے، انہیں گورنروں کو شام کے، بصرہ کے، مختلف جگہوں کو گورنروں کو اپنی جگہ پر برقرار رکھے. آپ نے فرمایا میں ظلم کے ذریعے کامیابی نہیں چاہتا ہوں، غلط لوگوں کے ذریعے حق زندہ نہیں کر سکتے ہیں. یہ جو نعرے لگا رہے حق کے، عدل کے، انصاف کے، ترقی کے، غلط اور ناپاک لوگوں کے ذریعے یہ نعرہ کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. اگر آج مصلحت کے نام سے راضی ہو جائے کہ غلط حکمران اقتدار پر رہے، کل بھی مصلحت کے نام سے راضی ہوگا، قیامت تک یہی سلسلہ چلتا رہے گا. مصلحت کے نام سے جب باطل کو آج مانتے ہیں تو کل بھی مان سکتے ہیں، پرسوں بھی مان سکتے ہیں. پھر جو مخلصین تھے, جو فداکار تھے وہ ٹھنڈے ہو جاتے, وہ مایوس ہو جاتے ہیں. ان کے پاس چلو اقتدار والے ظالم ستم کا, لیکن ان کے پاس ایک امید ہے کہ علی جیسی شخصیت ہے, اس کو دیکھ کر ان کے ایمان محفوظ رہتا ہے. علی جیسی شخصیت کے اقتدار پر آنے کے بعد بھی وہی سلسلہ رہے تو پھر وہ دل کی امید بھی ختم ہو جاتا ہے, ایک روحانی حیات ہے ائمہ وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. امام رضا کے حوالے سے بھی, سارے ائمہ کے حوالے سے لوگ سمجھتے تھے چلو حکمران برے ہیں, لیکن آل محمد پاکیزہ ہے, اسلام حق ہے, اسلام کے حقیقی نمائندے یہ ہے, مامون نہیں ہے, امین نہیں ہے, یزید نہیں ہے, شمر نہیں ہے, یہ نہیں ہے. ایک قسم کے اگرچہ ظاہری طور پر دنیاوی لحاظ سے لوگ تکالیف سے دوچار ہے, لیکن دل کے لحاظ سے وہ سمجھتے تھے اسلام کے حقیقی نمائندے یہ ہے. آپ جب دیکھتے ہیں کہ ائمہ آتھا, دیکھا ہم 14 صدی پہلے حسین شہید ہو گئے, سکون کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ, جذبے کے ساتھ اس ذکر حسین کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے, کیونکہ وہ روحانی حیات ہے ائمہ. اب اگر وہ اقتدار پر آنے کے باوجود ان کی حکومت اور پہلی جو حکومت ہے ایک جیسا رہے, امام مرکز میں ہے, حکومت کے سارے کارندے, سارے وزراء, سارے والیان مامون کے ہیں, تو ظاہر ہے وہ عدل اسلامی معاشرے میں نافذ نہیں ہو سکتا. در حقیقت مامون چند سال یہی اسی طریقے سے کام کر سکتے تھے کہ حکومت امام کے نام پر اور عملاً اس کے ہاتھ میں ہے, کیونکہ سارے کارندے, فوج, پولیس, والی, سب کچھ اسی کے تھے, اور جس دن امام بنیادی تبدیلی کرنا چاہے اس دن امام کو شہید کر سکتے تھے, جس طرح سے زہر کے ذریعے باقی ائمہ کو بھی شہید کیا. بھلے یہ امکانات کی بات کر رہا ہوں, تو ظاہر مامون یہ ثابت اس کرنے میں کامیاب ہو جاتے, دیکھو امام معصوم آیا, اس کے باوجود اس کی حکومت اور میری حکومت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. تو امام نے خلافت کو ٹھکرا دی, امام نے خلافت کو ٹھکرا دی. مامون ایک خط لکھتا ہے اہل بغداد کو, بنی عباس کو, اس خط میں لکھتا ہے کہ میں یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ یہ لوگ بھی, آل محمد بھی ہم جیسے دنیا پرست ہے, میں یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ یہ بھی ہم جیسے دنیا پرست ہے, لیکن کامیاب نہیں ہوئے, ہم نے اپنی جڑوں کو کاٹ دیا, اسی لیے ہمیں ان کو ختم کرنا پڑے گا. مامون اسی کو آزمانے کے لیے کہ اب امام رضا کے خلاف کافی پروپیگنڈے کیا, امام رضا سارے لوگوں کو اپنے غلام و کنیز سمجھتے ہیں, تو امام نے مذاق میں جواب دیا اگر ایسی بات ہو تو پھر ہم کوئی غلام خریدنا چاہے تو کہاں جائے, اگر سب ہمارے غلام ہیں تو پھر خرید نہیں سکتے. یعنی اس طریقے سے لوگوں کو امام کے دشمن بنانے کی کوشش تھی. جب آپ کو وہاں سے لایا مدینہ سے, تو وہ شہر جہاں شیعہ زیادہ ہے جیسے کوفہ ہے, قم ہے, وہاں سے امام کو گزارنے نہیں دیا. اگر آپ امام کو خلیفہ بنانا چاہتے ان شہروں سے گزارنا چاہتے جہاں شیعہ زیادہ ہے, زیادہ امام کے ساتھ دیں گے, ان شہروں سے امام کو سفر کرنے کی اجازت نہیں دی. راستے میں جو مامون کے فوج کا جو نگہبان گروہ تھے, ان کا کمانڈر نے کئی معجزات اور کرامات امام کے دست مبارک میں دیکھا, آ کر مامون کو بتایا میں نے ایسے کرامات دیکھا ہے, میں لوگوں کو بتاؤں گا تاکہ لوگوں کا عقیدہ امام پر زیادہ ہو جائے اور امام کی خلافت یا ولایت عہدی کو قبول کرنا آسان تر ہو. تو مامون نے کہا نہیں, تم کچھ نہ بتانا, میں خود مصلحت کے وقت بتاؤں گا. دیکھیے یعنی خلوص اگر ہو تو ایسا کام نہیں کرتا, جتنے امام کی مقبولیت زیادہ ہو اتنا اس کا فائدہ زیادہ ہوتا. اور اس کے بعد مامون نے نماز عید کے لیے امام کو اصرار کیا آپ جائیے نماز عید پڑھائیے. امام نے پہلا تو انکار کیا, اس نے جب اصرار کیا تو آپ نے فرمایا میں اسی طرح سے جاؤں گا جس طرح سے پیغمبر خدا نماز عید کے لیے جاتے تھے. اب مامون نے قبول کیا, سارے فوج کے کمانڈر وغیرہ, بزرگان مملکت, وزراء سب آ گئے دروازے پر امام کے. امام دولت سرا سے نکلتے ہیں خاص انداز میں اور ننگے پاؤں تحلیل کے ساتھ, تکبیر کے ساتھ ایک خاص انداز میں نکلے. ایسا اثر کیا لشکر مامون پر, مامون کی فوج پر. روایت کہتی ہے کہ خوش قسمت آدمی وہ تھا جس کو کوئی چاقو مل جائے جلدی اپنے جوتے کے تسموں کو کاٹ کر ننگا ہو جائے. امام کے ساتھ چل پڑے, پورا شہر امام کے ساتھ چلنے لگا, تکبیر کہتے ہوئے تحلیل کہتے ہوئے. مامون کو احساس ہوا اب خطرناک ہے, اگر امام کی اتنی مقبولیت اور پورا شہر امام کے ساتھ جمع ہو, امام اسی وقت ایک اعلان کرے نماز عید کے دوران کہ مامون کے محل پر قبضہ کرو, تو پھر خطرناک ہو سکتا ہے. تو مامون نے پیغام بھیجا, مولا ہم اپنی درخواست واپس لیتے ہیں, آپ واپس چلے جائیے, مصلحت نہیں ہے. وہ اندازہ کرنا چاہتا تھا کہ امام کی مقبولیت ختم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. تو امام نے ولایت عہدی کو بھی ٹھکرایا, لیکن جب شرط کے ساتھ قبول کی ولایت عہدی کو, اس کا پیغام سب کو ملا. امام نے خوشی کے ساتھ قبول نہیں کیا. اگر خوشی کے ساتھ ولایت عہدی کو قبول کیا ہوتا تو اس کی ذمہ داریوں کو بھی قبول کرتے. ایک عہدہ جب قبول کرتا, عہدہ کی ذمہ داریوں کو بھی قبول کرتا. ذمہ داریوں کو قبول کیے بغیر عہدہ اپنانے کا مطلب یہ ہے کہ امام راضی نہیں ہے. مأمون چاہتا تو امام سے اعتراف لے لے. امام جب مأمون کے ولی عہد بنے تو اعتراف لے لے. اس خطبے میں مأمون نے کہا کہ میں ان کو اس مقام کے لائق سمجھتا ہوں اور اسی لیے ان کو ولی عہد بنایا ہے. جب جس جشن میں پروگرام منعقد کیا, اس پروگرام میں مأمون ایک خطبہ دی, اس خطبہ میں کہا کہ میں ان کو شائستہ سمجھتا ہوں اس مقام کے لیے, خلافت کے مقام کے لیے. تو وہ چاہتا تھا امام بھی جواب یوں کہے کہ بھلے خلیفہ وقت خلیفہ صحیح خلیفہ تھا, اس نے مجھ کو جانشین بنا. لیکن امام نے یہ نہیں فرمایا, فرمایا ہمارے جس حق کو سابق لوگوں نے انکار کیا تھا, مأمون نے اس حق کا اعتراف کیا. مأمون کسی نہ کسی طریقے سے یہی چاہتا تھا کہ امام ان کی برحق ہونے کا اعتراف کرے اور امام کے مقام کم ہو. لیکن آپ نے دیکھا کہ نہ کم ہوا امام کا مقام, نہ اعتراف کیا, نہ ان کے جرم و جنایت جو معاشرے میں کرتے تھے امام کے نام پر ہوا. کیونکہ امام نے خلافت ٹھکرا دی, ولایت عہدی کو بغیر ذمہ داری ولایت عہدی قبول کی. اس لیے جو کچھ اسلامی معاشرے میں ظلم ہوتا تھا لوگ سمجھتے تھے امام کے اس میں ہاتھ نہیں ہے. اور امام مسلسل مأمون کو ٹوکتا تھا ہر غلط کام پر. اسی بیعت کے وقت جب اس نے بیعت کے طریقے کے اعلان کیا تو امام نے فرمایا نہیں, یہ رسول خدا کی بیعت نہیں ہے, رسول خدا کی بیعت لینے کا انداز دوسرا ہے. جب نماز کی بات ہوئی فرمایا میں رسول خدا کے انداز کے مطابق نماز کے لیے نکلوں گا. اور مختلف مواقع ایسے تھے کہ مأمون کو امام نے ٹوکا کہ تمہارے یہ کام غلط ہے, شریعت کے مطابق نہیں ہے. مأمون آپ جانتے ہیں بنی عباس اور بنی امیہ کے خلفاء کے درمیان سب سے زیادہ علم رکھنے والا خلیفہ ہے علمی لحاظ. اس کے باوجود اظہار محبت عقیدت کے اظہار کرنے کے باوجود امام حق کے امام تھے, اسی لیے اس کو ٹوکا. مأمون پر بہت گران گزرتا تھا خلیفہ وقت کو فرزند رسول ٹوک رہا ہے, اور وہ بھی ٹوکنا کس حوالے سے, خلاف شرع. یہ کام تمہارا خلاف شرع ہے, شریعت کے مطابق نہیں ہے. بہت کچھ مورخین سمجھتے ہیں امام کو شہید کرنے کی ایک وجہ یہی ہے کہ امام نے اس طریقے سے نہی از منکر کیا کہ مأمون بارہا بارہا شرمندہ ہو گیا. بہرحال جو بھی ہو, یعنی کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے امام نے جو مسلسل ٹوکا, ظاہر امام انسانوں کے سامنے حق و باطل واضح کرنا چاہتے ہیں, اقتدار سے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں. امام امام حق ہے, امام حق کبھی امام نے امام اس نے یہی فرمایا نا, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے, حق باطل کے سامنے خاموش نہیں رہ سکتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام نے ولایت عہدی قبول کی, لیکن ولایت عہدی سے جو مقصد تھا مأمون کا, اپنے آپ کو پاک ثابت کرنا, الزامات میں امام کو شریک کرنا, امام سے اعتراف لینا, اس میں سے کسی میں کامیاب نہیں ہوئے. لیکن شیعوں کو بہت فائدہ ملا. ایک جو کتابیں دفن ہو گئی تھی امام پنجم ششم کے شاگردان کی کتابیں, خوف و خطرہ کی وجہ سے زمین کے نیچے دفن ہو گئی تھی. قدیم زمانے میں ایسا انتظام بھی نہیں ہوتا تھا, کتابیں ختم ہو سکتی تھی. سارے کتابیں منظر عام پر آئے. امام جب ولی عہد بن گئے خطرہ ٹل گیا. خطرہ ٹلنے سے کیا ہوا, جتنا اصحاب ائمہ نے کتابیں لکھی تھی یہ کتابیں منظر عام پر آ گئی. ہر کتاب کے نسخے, متعدد نسخے لکھے گئے, مختلف شہروں میں گیا. اور ابھی وہ جو علوم آل محمد موجود ہے اس کے ایک اہم وجہ وہی, 3 سال میں یہ کتابیں منظر عام پر آ گئی اور تمام شہروں میں سینکڑوں نسخوں کے ساتھ پہنچ گیا جس کو ختم کرنا ممکن نہیں تھا. دوسرا یہ ہے کہ آل محمد کی علمی, یعنی امام کی علمیت کا اظہار ہوا کہ موقع دیا. مأمون تو چاہتا تھا ایک جگہ پر اگر امام جواب دینے میں ناکام ہو جائے, عرض کیا ہر دین ہر مذہب کے ماہرین نے بحث کی امام کے ساتھ. تو ایک جگہ پر ہو سکتا ہے ایک بات میں پھنس جائے, تو پھر معمول کے لیے کافی تھا, کیونکہ شیعہ عقیدہ کے مطابق امام کیا ہے, سب سے زیادہ علم والا, اور اس کے علم لدنی ہے. اگر ایک جواب نہ دے سکے, دنیا کے سب سے زیادہ علم والے بھی ہو, لیکن ایک جواب نہ دے سکے, پھر امامت کو نفی کرنے کے لیے کافی تھا. لیکن امام نے اپنے امامت کے علمیت کے لوہا منوایا, تو اس میں بھی وہ ناکام ہو گئے. امام کو دنیا پرست ثابت کرنا چاہتے تھے, ناکام ہو گئے. امت کبھی امام سے دور نہیں ہوئی, امام کی عظمت سے روز بروز آگاہ سے آگاہ تر ہوتے گئے. تو مأمون نے امام کے نام پر سکے بھی چھاپ کیا, جو آپ جانتے ہیں خلیفہ کے نام پر, ولیعہد کے نام پر ہوتا تھا. امام کے نام پر سکہ پورا عالم اسلام میں گیا. امام کے نام پر تمام نماز جمعہ میں خطبہ دیتے تھے. یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. آپ سمجھتے ہیں مولا امیر المومنین کے سب کرتے تھے عالم اسلام کے سارے ممبروں پر, امیر شام کے زمانے میں, معاویہ کے زمانے میں, بنی امیہ کے زمانے میں. ابھی فرزند امام کے نام پر تمام ائمہ جمعہ و جماعت خطبے میں آپ کا نام لیتے تھے. اور اسی طرح سے بنی ہاشم کے جو پہچان ہے آل محمد کے, سبز امامہ, سبز کپڑا, پرچم سبز کا ہونا, یہ مأمون نے ملک کے رسمی رنگ قرار دیا. ورنہ بنی عباس کے رنگ کالا رنگ ہوتا تھا, بنی امیہ کے سفید ہوتا تھا. یہ جو رسمی ہوتا ہے جھنڈا, جو ہوتا ہے کسی قوم کے پہچان کے جھنڈا, تو انہوں نے امام رضا کے احترام میں آل محمد کے جو محمد و آل محمد کے جو رسمی رنگ ہے, یعنی سبز رنگ کو ملک کا رسمی رنگ قرار دیا. خلاصہ فضائل اہل بیت سننے سنانے کے موقع ملا, شیعوں پر دباؤ کم ہو گیا. اس طرح سے بڑی خدمت ہوئی مذہب تشیع کی. اسی تین سال سے زیادہ نہیں رہے, اسی تین سال کے دوران ایک درود پڑی محمد و آل محمد پر. تو حکومت, عرض کیا کہ حکومت کی اہمیت کا علامت یہی کہ تین سال امام صرف ولی عہد رہے, کوئی ذمہ داری بھی نہیں لی, اس کے باوجود تشیع کی بڑی خدمت ہو گئی. تشیع کی بڑی خدمت ہو گئی, کتابیں منظر عام پر آ گئے. امام کی امامت علمی لحاظ سے, تقویٰ کے لحاظ سے, سیاسی لحاظ سے, سب نے امام کے سامنے سر تسلیم خم کیا. تو اسی لیے یہ پیغام ہے کربلا کے بھی, امام رضا کے بھی, کہ آپ ایک صحیح حکومت بنانے کی کوشش کریں. کم از کم جہاں شیعوں کی اکثریت ہے, آذربائیجان ہے, بحرین ہے, عراق ہے, کم از کم جہاں شیعوں کی اکثریت ہے وہاں پر تو شیعوں کی ذمہ داری ہے. اکثریت حکومت اکثریت کی بنتی ہے نا, تو بننی چاہیے. ایک کوتاہی ہوئی ہے, انشاءاللہ آپ اہل بیت کے ماننے والے بیدار ہو گئے ہیں. اہل بیت کے ماننے والے کبھی شہادتوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں, یا لیتنا کہنے والے ہیں, اے کاش ہم کربلا میں ہوتے. تو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی باطل کے مقابل میں جو علم حق لیے کھڑے ہیں وہ اہل بیت کے ماننے والے. دوسرے لوگ تو باطل کے سب میں شامل ہیں, دوسرے نام نہاد مسلمان باطل طاقتوں کے سب میں شامل ہے. قرآن صریحا کہتا ہے لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, یہود اور نصارا آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کی پیروی نہیں کریں گے. تو ابھی اگر مغرب والے, امریکہ والے کسی ملک سے راضی ہیں, اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ان کے تابع ہے, حقیقت میں انہی کی ملت کے تابع ہے. یعنی حق کی علامت یہ ہے کہ باطل اس سے راضی نہ ہو اور باطل اس کے دشمن بنے. تو یہ پیغام کربلا بھی ہے, پیغام امام رضا بھی ہے. آپ کی شہادت, آپ کی مظلومیت, عالم غربت میں آپ دیکھتے ہیں امام رضا کی زیارت میں کہتے ہیں السلام علیک یا غریب الغربا, غریبوں کے درمیان بھی سب سے زیادہ غریب امام. لیکن عاشقان کے درمیان امام کا حرم ہے. غریب وہ امام ہے جو مدینے میں مدفون ہے, ان کے روزے مسمار ہو گئے, ان کی زیارت کی توفیق نہیں ملتی ہے, اجازت نہیں دیتے. دنیاوی لحاظ سے ہم بات کرتے ہیں، ورنہ سارے ائمہ خدا کی جنت میں رسول خدا کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ بہترین حالت میں ہے، لیکن دنیاوی لحاظ سے امت اس حد تک ظالم امت ہے، شہادت کے بعد بھی ان کو برداشت نہیں کرتے. امام رضا کو مأمون نے برداشت نہیں کیا، زہر حلاحل کے ساتھ امام کو شہید کی. لیکن چند نقطہ امام رضا کی شہادت میں نظر آتا ہے. ایک یہ ہے کہ مأمون جرأت نہیں کرتا، امام کو شہید کرنے کی جرأت نہیں کرتا. کہتا ہے مولا ایک بہترین انگور پہنچا ہے، پھر انگور کو امام کے سامنے پیش کرتا ہے اور خود بھی اس انگور سے چند دانہ کھاتا ہے، کیونکہ پہلے سے معلوم تھا انگور کی کن دانوں کے اندر زہر ہے کن میں زہر نہیں ہے، کیونکہ خود نے ڈالا تھا. اسی وجہ سے چند دانے اٹھا کر کھاتا ہے. کہتے ہیں مولا آپ تناول فرمائیے. امام نے جب انکار کیا کہتا ہے آپ شک کرتے ہیں مجھ پر. لیکن ظالم ہے، امام کو شہید کرنا چاہتا ہے لیکن جرأت اس کے پاس نہیں ہے. امام کو مہمان بنا کر ہدیہ کر کے شہید کرنے کی کوشش کرتا ہے. دوسرا، جب امام شہید ہوئے، مأمون ننگے پاؤں عمامہ گرا کر، خلیفہ وقت عمامہ گرانا معمولی بات نہیں تھی، عمامہ گرا کر ننگے پاؤں ماتم کرتے ہوئے اپنے وزراء کے ساتھ آتے ہیں اور پورا شہر شریک ہو جاتا ہے امام کے تشییع جنازے میں اور غم مناتے ہیں. اور اتنا خوف محسوس کرتا ہے مأمون کہ کچھ سادات کو کہتے ہیں کہ جاؤ لوگوں کو واپس کر دو. ڈر گیا مأمون، کہا لوگوں کو واپس کر دو، ہم کل تدفین کریں گے. پھر جب لوگ واپس چلے گئے، مأمون اور وزراء اور اس کے فوج کے کمانڈر اور بنی ہاشم آل محمد کے افراد نے مل کر امام کو دفن کیا. اپنے والد کے لیے جو مخصوص قبر بنایا تھا وہاں پر امام کو دفن کیا. امام کے آخری لمحات میں ابو السلط سے فرمایا، ابو السلط میں مأمون کے پاس جاتا ہوں، خطر کے احساس ہے، اگر واپس آتے ہوئے میں نے اپنے سر پر عبا ڈالی ہو تو مجھ سے بات نہ کرنا، سمجھ لو کہ مجھے زہر دیا گیا. اگر ایسے ہی عام حالت کے مطابق آ رہا ہوں تم بات کر سکتے ہو. ابو السلط کہتے ہیں کہ امام چلے گئے مأمون کے پاس، جب واپس آئے کیا دیکھا؟ امام نے اپنے سر آدھار پر عبا ڈالی ہے. کہتے میں نے کچھ عرض نہیں کیا، امام کمرے میں چلے گئے. کچھ لمحات گزر چکا تھا، ایک نورانی بچہ آ گیا. میں نے عرض کیا شہزادہ سارے دروازے بند ہیں، آپ کہاں سے آئے؟ فرمائے جس خدا نے مجھ کو مدینے سے یہاں تک پہنچا سکتا ہے، اس خدا کے لیے بند دروازوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. میرا والد کے پاس جانا ہے، امام کی خدمت میں گئے. امام رضا نے اپنے فرزند عزیز کو اپنے سینے سے لگایا، گریہ کیا. آپ نے پانی مانگا، امام جواد نے پانی لا کر امام رضا کے ہاتھ میں دیا. امام رضا اپنے فرزند کے دامن میں زہر حلاحل کی وجہ سے خدا کی درگاہ میں چلا جاتا ہے. یقیناً امام جواد پر گران ہے. عالم غربت میں آپ کے والد زہر و حلاحل سے شہید ہو گئے ہیں اور قاتل کی نشاندہی کرنا بھی ممکن نہیں ہے. امام جواد نے ابو السلط سے فرمایا فلاں کمرے میں جاؤ، حوض لاؤ، برتن لاؤ، پانی لاؤ، جنت سکے کفن ہے سب لاؤ. سب لایا، آپ نے امام رضا کو غسل دیا، غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جماعت، نماز جنازہ ادا کیا. امام جواد نے ان تمام کاموں کے بعد ابو السلط سے فرمایا میں جا رہا ہوں، مأمون آئے گا، ابھی مأمون آ رہا ہے، مأمون آ رہا ہے. امام چلے گئے. ایک سعادت کے احساس بھی ہے کہ امام کا فرزند آیا، امام کا غسل و کفن، امام کو پانی پلایا، آخری دیدار بھی کی. ایک واقعہ ہے جب امام رضا مدینے سے آنا چاہتے تھے، خانہ خدا سے کی زیارت کے لیے گئے، امام جواد بھی ساتھ تھے، تو امام رضا کے غلام جاتے ہیں، امام جواد کو بلاتے، 5 سال امام جواد کی عمر ہے، نہیں آ رہے ہیں. غلام آتے ہیں امام رضا کی خدمت میں، یا ابن رسول اللہ، امام جواد نہیں آ رہے ہیں. امام رضا خود تشریف لے گئے، فرمائے بیٹا کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ فرمائے بابا آپ اس طرح سے خانے خدا سے الوداع کر رہے ہیں گویا دوبارہ آنے والے نہیں ہیں. من نے معلوم امام جواد کیا فرمانا چاہتے تھے، شاید امام رضا کو روکنا چاہتے تھے. آپ کو یاد ہے نا کربلا میں جب حسین میدان کی طرف جا رہے تھے، شہزادی سکینہ نے بھی اسی طریقے سے امام کو روکا، بابا اگر اس میدان میں جانا ہے پہلے ہمیں نانا کے روزہ تک پہنچا دیجئے، پھر اس میدان کی طرف چلے جائیے. حسین فرماتے ہیں لا تحرقی بقلبی بسر دمعک کی حسرت ما دام من الروح فی جسمانی سکینہ، اپنے آنسوؤں کے ذریعے میرے دل کو کباب نہ کرنا، جب تک میں زندہ ہوں جب تک میں زندہ ہوں میں آپ کے آنسوؤں کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں، میری شہادت کے بعد آپ جی بھر کر رو سکتی ہے. مولا سید الشہداء آپ کی خدمت میں دس دس التماس ہے، شہزادی سکینہ کو آپ کی لاش پر رونے کی اجازت نہیں ملی. جب عصر یازدہ ہوں جب زہر یازدہ ہوں شہزادی سکینہ گئی حسین کی لاش پر گر پڑی، حسین کی لاش پر گر پڑی. دشمن تازیانہ لے کر آتے ہیں شہزادی کو اپنے بابا کے لاش سے جدا کرتے ہیں. امام رضا علیہ السلام جب شہید ہو گئے دشمن عزادار بن کر گریہ وزاری کرتے ہوئے آئے، وقت خلیفہ کے پاس بھی جرأت نہیں تھی، عزادار بن کر آئے سلام ہو حسین پر. جب حسین شہید ہو گئے کوئی عزادار نہیں آیا، آل محمد کو تعزیت کرنے کے لیے کوئی نہیں آیا، ہاتھوں میں آگ لے کر خیمہ حسینی کی طرف آئے، خیموں کو آگ لگا دی، افضال حسینی ناموس رسالت کی جان خطرے میں. امام چارو نے فرمایا علیکم نبی الفرار، آپ پر واجب ہے اپنی جانیں بچو. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون. اللهم إنا نسألك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، يا الله 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 يا حميد بحق محمد، يا أعلى بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين. خدایا ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، خدایا غم محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں ہمیں گرفتار نہ فرما، خدایا حاضرین کے تمام حاجات شریعہ کو پورا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما، خدایا ہمارے بیماروں کو شفا عاجل و کامل عطا فرما، خدایا ہماری روزی میں برکت عطا فرما، خدایا اہل بیت کے ماننے والے اور دشمنان اہل بیت کے درمیان جو جنگ ہے اس جنگ میں خدایا اہل بیت کے ماننے والوں کو کامیابی عطا فرما، خدایا ہمارے بے گناہ اسرا جو دنیا کے مختلف ممالک میں اسیر ہے بے گناہ ہے، پاکستان میں جو ہمارے اسرا ہے خدایا ان سب کو